الا ابلیس سوائے ابلیس کے، وہ نہیں جھکا، ابا اس نے انکار کر دیا۔ اَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ، کہ وہ سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دے۔ قال یا ابلیس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس، ما لکا، تجھے کیا ہوا؟ اللہ تکون مع الساجدین، کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل نہیں۔ قال لم اکن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، لم اکن، میں نہیں ہوں، میرا نہیں یہ کام، لأسجد کہ میں سجدہ کروں، لبشر کسی انسان کو، اور انسان بھی ایسا کہ جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا، یعنی انسان کو اس نے حقیر سمجھا، اور حقیر سمجھنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بشریت، کہ یہ بشر ہے اس لیے میں اس کے آگے نہیں جھکوں گا۔ انسان کے بشر ہونے کی وجہ سے اس نے انسان کے آگے جھکنے سے انکار کیا۔ اب بنیادی طور پر تو اس کا تکبر تھا، جب حکم اللہ کا تھا تو اسے جھک جانا چاہیے تھا۔ سارے فرشتے جس کے آگے جھکے ہوئے ہیں، تمہیں کیا مشکل کہ تم نہ جھکو؟ لیکن تکبر نے اسے جھکنے نہ دیا۔ قال فخرج منہا، فرمایا اس سے نکل گیا۔ کس سے نکل گیا؟ یعنی ملائے اعلیٰ سے، یہاں سے چلا جا، اب تجھے فرشتوں کی ہم نوائی اور فرشتوں کی مجلس نصیب نہ ہوگی۔ چونکہ اس سے پہلے وہ بہت عبادت گزار تھا نا، تو اپنی عبادت کی وجہ سے وہ فرشتوں کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، اسے ان کی دوستی نصیب ہوئی تھی، لیکن ایک سجدے کے انکار نے اور تکبر نے اسے رامدہ درگاہ کر دیا۔ فَإِنَّكَ رَجِيم، بس یقیناً تو مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تجھ پر لعنت ہے جزا سزا کے دن تک، قیامت کے دن تک۔ لعنت کا کیا مطلب ہے؟ رحمت سے دوری۔ قَالَ رَبِّ فَأَنذِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہنے لگا اے میرے رب، مجھے مہلت دے اس دن تک جب سب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ قال فإنك من المنذرين، فرمایا کہ بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، تجھے مہلت ہے۔ الى يوم الوقت المعلوم، اس دن تک جس کا وقت معلوم ہے۔ کس کو معلوم ہے؟ اللہ تعالی کو۔ قال، بولا ربی، اے میرے رب، بما غویتنی، کیونکہ تو نے مجھے بے راہ کیا، تو نے مجھے گمراہ کیا، لأزینن لہم فی الارض، تو میں ضرور دل فریبیاں پیدا کروں گا ان کے لیے زمین میں، زمین میں ان کے لیے بہت اٹریکشن پیدا کر دوں گا، ولأغوینہم اجمعین، اور میں ان سب کو ضرور بہکا دوں گا۔ چیلنج کر رہا ہے، الا عبادك منهم المخلصين، مگر تیرے بندے جو مخلص ہیں، بغیر ملاوٹ کے ہیں۔ قال هذا صراط علي مستقيم، فرمایا یہ ہے راستہ مجھ تک سیدھا، یہ میرا صراط مستقیم ہے۔ ان عبادي ليس لك عليهم سلطان، بے شک میرے بندے، ان پر تیرا کوئی زور نہ چلے گا، الا من اتبعك من الغاوین، مگر جنہوں نے پیروی کی تیری بہتے ہوئے لوگوں میں سے، غاوین میں سے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَاعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور بے شک جہنم البتہ ان سب کی وعدہ گاہ ہے، سب کے سب کی۔ وعدہ گاہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک مقرر وقت ہے۔ موعد، موعد عربی میں اپائنٹمنٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ مقرر، وعدے کا وقت، وعدے کی جگہ، دونوں طرح استعمال ہو سکتا ہے۔ ظرف، مقام اور زمان۔ ان جہنم لموعدہم اجمعین. اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں دو تین چیزیں جو بڑی اہم ہیں. ایک تو یہ کہ شیطان ڈرتا ہے ان لوگوں سے جو مخلص ہوتے ہیں, جو بغیر ملاوٹ کے ہوتے ہیں. اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا ان پہ میرا کوئی بس نہیں چلے گا, میں سب کو بھٹکاؤں گا سوائے تیرے چنے ہوئے بندوں کے, خالص بندوں کے. آپ دیکھیں کہ جیسے پیور گولڈ ہوتا ہے نا, آپ اسے کہیں بھی رکھیں کہیں بھی پہنیں, اس کا رنگ تبدیل نہیں ہوتا, خالص سونا. ملاوٹ والا آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھوڑی عرصے بعد کالا ہونے لگتا ہے, اس کی چمک اور اس کا رنگ جانے لگتا ہے. تو بالکل اسی طرح جن لوگوں کا دل شرک سے, بدعت سے اور غیر اللہ کی محبت سے پاک ہوگا, دنیا کی لالچ سے خالی ہوگا, ان کو میرا بس نہ چلے گا. یعنی شیطان کا رستہ کہاں سے جاتا ہے؟ منافقت سے جاتا ہے. یعنی جن کے اندر منافقت نہ ہوگی ان کو میرا بس نہ چلے گا, ان کو نہیں بہکا سکوں گا. تو اللہ کس کو چنتا ہے جو اللہ کے رنگ میں اس طرح رنگا جائے, صبغت اللہ کو قبول کر لے اور ماحول کے اثر کو قبول نہ کرے. وہ مغرب میں ہو یا مشرق میں, وہ دن میں ہو یا رات میں, وہ تو ماحول کو بدل دے, ماحول اس کو نہ بدل سکے. اور یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب انسان کا ایمان مضبوط ہو اور اندر سے اسٹرانگ ہو, جب کنوکشن کے لیول پر ایمان ہو. ایسے ہی لوگ تبدیلی لاتے ہیں, ورنہ وہ خود تبدیل ہو جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہاں میرے بندے ان پہ تیرا زور نہ چلے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کوئی گناہ نہ کریں گے یا گناہ ہو نہ سکے گا ان سے. مطلب یہ ہے کہ ان سے ایسا گناہ نہ ہوگا کہ جس کے بعد وہ نادم اور تائب نہ ہو. تو اللہ کے مخلص بندے جو ہوتے ہیں, مخلص ہے, مخلص نہیں ہے. مخلص کا کیا معنی؟ خالص کرنے والے, اور مخلص خالص کیے ہوئے. اللہ کے بندے جنہیں اللہ اپنا بندہ کہتا ہے, ابن عبادی, ان کی یہاں ایک بہت بیسک تعریف بیان ہوئی, بہت بنیادی قسم کی صفت بیان کی جا رہی ہے, جس کا آپ نے ان اللہ اشترا میں سب سے پہلے نمبر پر پڑھا تھا, التائبون. اس لیے ہم سب کو اس بات کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے میرے گناہوں کا احساس دے, مجھے میرے گناہ دکھا دے, پھر اللہ مجھے اپنے گناہوں کی پہچان دے, ان کا اعتراف دے. کیونکہ بہت دفعہ ہمیں پتہ چل بھی جاتا ہے کہ ہم نے غلطی کی ہے, لیکن ہم فوراً تعویلیں شروع کر دیتے ہیں. ہمیں خود یا کوئی اور آ کے کہہ دیتا ہے یہ بات غلط ہے, تو ہم ماننے کی وجہ کیا کرتے؟ تعویلیں شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ کو کوئی بتائے کہ یہ دودھ والا جس سے آپ دودھ لے رہے ہیں یہ دودھ میں ملاوٹ کرتا ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ دودھ لینا اس سے چھوڑ دیں گے, اس کو بند کرا دیں گے, اس سے نہیں دودھ لینا, یہ ملاوٹ کرنے والا ہے. لیکن جب ہم تعویلوں کی ملاوٹ کر کے غلطی پہ مصر ہو جاتے ہیں, اکڑ جاتے ہیں, قائم رہتے ہیں, اپنی اصلاح نہیں کرتے, تو کچھ بھی فائدہ ہے. تو تائبون بننے کے لیے یہ دعا بھی ضروری کہ یا اللہ مجھے اعتراف کی توفیق دے, اور پھر توبہ کرنا سکھا. کیونکہ ہر گناہ کی توبہ مختلف طریقے سے ہوتی ہے نا, تو پھر مجھے توبہ کرنا سکھا. ایک انسان کا اپنے نفس کو بہت بڑا دھوکہ یہ ہے کہ انسان گناہ کو نیکی سمجھ کے کرے. اس دھوکے سے ہم سب کو باہر آنے کی ضرورت ہے, ورنہ سودا بھی جنت کا نہیں ہو سکے گا. جنت چونکہ بہت خالص صاف ستھری عمدہ جگہ ہے, بہت ہی بڑی قیمت ہے اس کی, اس لیے ضروری ہے کہ ہم گناہوں کا اعتراف کریں. اور پھر ایسے ہی لوگ کون ہوتے ہیں؟ مخلص, شانتے پھٹکے ہوئے, صاف ستھرے. غلطی ہوتی ہے ان سے, یہ نہیں کہا گیا کہ غلطی نہیں ہوگی, پھر تو وہ فرشتے ہو جائے اور غلطی نہ ہو. غلطی ہوگی لیکن فوراً پلٹیں گے اور اصلاح کریں گے, اصرار کی بجائے اصلاح. اور یہ جو صراط مستقیم ہے اس کی تشریح کچھ مفسرین مثلاً مجاہد, حسن اور قتادہ نے یہ کی ہے کہ اس سے مراد حق کا راستہ ہے جو اللہ کی طرف جاتا ہے اور اسی پہ ختم ہوتا ہے. طریق الحق مرجعها الى اللہ تعالی والیہ تنتہی, کیونکہ انسان اگر شرک کے رستے پہ چلے تو وہ اللہ تک نہیں پہنچاتا. یعنی ایسا سیدھا رستہ جو چلنے والے کو منزل تک پہنچا دے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا نا, ھذا صراط علیہ مستقیم. تو صراط مستقیم کون سا؟ جو علیہ ہے, اللہ تک پہنچاتا ہے, جس میں اللہ کی خوشنودی اور رضا مقصود ہوتی. اور اس کے برعکس دوسرا راستہ وہ پھر جہنم کی طرف جاتا ہے, اور وہ کن کا ہے؟ غاوین کا. غاوی کون ہے؟ غاوی کی جمع غاوین. وہ کون لوگ ہیں؟ یہاں بیسیکلی مخلصین اور غاوین کو آمنے سامنے رکھ کے دیکھیں, ان میں فرق کیا ہے. مخلصین شرک سے پاک ہوتے ہیں, غاوین ان کے ایمان میں ملاوٹ ہوتی ہے. مخلصین ان کی نیت پاکیزہ ہوتی, غاوین کی نیت خراب ہوتی. مخلصین کی کوششوں میں اخلاص ہوتا ہے, غاوین کی کوششوں میں ملاوٹ ہوتی. مخلصین ان کے خلوص میں پاکیزگی ہوتی اور خیرخواہی ہوتی, ان کے اندر خیرخواہی ہوتی, جبکہ غاوین میں خیرخواہی نام کو نہیں ہوتی. مخلصین کی زندگی پاکیزہ ہوتی جبکہ غاوین کی زندگی رجس ہوتی, ناپاکی. مخلصین کا خاتمہ بھی اچھا ہوتا ہے جبکہ غاوین کا خراب. مخلصین کا ٹھکانہ جنت ہے جو انتہائی پاکیزہ اور خوبصورت جگہ ہے, جبکہ غاوین کا ٹھکانہ اذیت ناک جگہ جہنم ہے. الا من اتبعك من الغاوین وان جہنم لموعدهم اجمعین. سارے غاوین کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم, جہاں وہ پھینکے جائیں گے. کیا ہے جہنم؟ لہا سبعت ابواب, اس کے سات دروازے ہیں. سات کیوں؟ اس کی کئی وجوہات بیان کی گئی ہیں. مثلا بعض مفسرین نے کہا کہ ہر دروازہ مخصوص قسم کے مجرموں کے لیے ہے, اس لیے سات بڑے جرائم جو ہیں, مثلا سات کبیرہ گناہ, مہلکات جن کو کہا جاتا ہے, ان کے مرتکبین کے لیے الگ الگ دروازہ ہے. مثلا مشرکین, یعنی شرک کرنے والے, زنا کرنے والے, چوری کرنے والے, سود کھانے والے, اور اسی طرح جادو کرنے والے, والدین کی نافرمانی کرنے والے, سات بڑے بڑے گناہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا, اجتنبوا السبع الموبقات, سات ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو. تو جو لوگ نہیں بچتے اور انہی کے اندر ہی اپنی زندگی گزار رہے ہیں, تو پھر جہنم کے سات دروازے. جب جہنمیوں کے جہنم میں پھینکا جائے گا تو مختلف دروازوں سے پھینکا جائے گا, اور کس کے حصے میں کون سا دروازہ آئے گا؟ جو جس گناہ میں بہت زیادہ آگے بڑھا ہوا تھا. پھر اسی طرح جہنم کے سات تمپوں کا بھی ذکر آتا ہے. سب سے اوپر والے کو جہنم کہتے ہیں جس میں گناہگار مسلمان ہوں گے. اس کے بعد لوا ہے جس میں کہا جاتا ہے یہود ہوں گے. پھر حتمہ ہے جس میں عیسائی ہوں گے. پھر شعیر ہے جس میں صابی ہوں گے. سقر ہے جس میں مجوسی ہوں گے. پھر جہیم ہے جس میں مشرکین ہوں گے. پھر حاویہ ہے جس میں منافقین ہوں گے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار لکل باب منہم جزء مقسوم. ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے، پہلے سے ہی ڈیوائیڈ کر دیے جائیں گے لوگ تاکہ بھیڑ نہ ہو، ہر کوئی اپنے وقت پہنچ جائے وہاں۔ مقسوم کا کیا مطلب ہے؟ تقسیم شدہ یا مخصوص۔ اس کے برعکس ان المتقین فی جنات و عیون، بے شک متقی لوگ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں۔ ان سے کہا جائے گا ادخلوها بسلام آمنین، داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ، امن میں، بے خوف و خطر۔ ونزعنا ما فی صدورهم من غل، اور ہم ان کے سینوں سے بغض نکال لیں گے، کیونکہ بڑی کمزوری ہے نا انسان کی یہ، اتنی نیکیاں کرنے کے باوجود بھی ایک دوسرے سے حسد اور بغض جو ہے وہ جاتے جاتے ہی جاتا ہے۔ تو جنت میں جانے کے لیے شرط ہے کہ یہ بغض نہ ہو، اگر کسی کا تھوڑا بہت رہ بھی گیا اور اس کی موت اس حال میں آ گئی کہ وہ دل میں ہی تھا ابھی، تو کیا ہوگا؟ وہ جنت کے اندر جانے سے پہلے نکال لیا جائے گا۔ نزانا، ہم نکال لیں گے، کھینچ لیں گے جو بھی ان کے دلوں میں کھوٹ کپٹ ہوگی۔ اخوانن، بھائی بھائی ہوں گے، علی سررن، تخت پر، متقابلین، آمنے سامنے۔ جنت ایسی جگہ ہے جہاں باہم حسد اور بغض اور عداوت کے جذبات مکمل طور پر ایلیمنیٹ کر دیے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، دل آئینے کی طرح صاف ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جہنم سے نجات پا کر جنت اور دوزخ کے درمیان کے پل پہ روک لیے جائیں گے، جو گناہگار لوگ ہوں گے نا ان کے لیے کہا گیا۔ جو ناچاکیاں اور ظلم آپس میں تھے ان کا ادلا بدلا ہو جائے گا، کسی نے کسی کا لینا ہوگا، کسی نے کسی کا دینا ہوگا، تو ہر کوئی لینے دینے میں برابر کر رہا ہوگا، اور پاک دل صاف سینہ ہو کر جنت میں جا سکیں گے۔ اس سے اندازہ کریں کہ جنت میں جانے کے لیے دلوں کی صفائی کی کس قدر ضرورت ہے۔ اور ہم اس سے غافل عموماً کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ اندر جو چھپا ہوا کسی کو پتہ ہی نہیں ہم کسی کے بارے میں کیا سوچتے، اور جتنا زیادہ یہ آپ کے اندر ہوگا اتنا زیادہ آپ کے عمل میں نقصان دہ ہوگا۔ آپ کسی کی خیرخواہی نہیں کر سکیں گے، کسی سے محبت نہیں کر سکیں گے، کسی کی بھلائی نہیں کر سکیں گے، آپ بہت سے نیکی کے چانسز سے محروم ہو جائیں گے، اور ہو سکتا ہے بہت سے گناہوں میں بھی پڑ جائیں، کیونکہ پھر ہم غیبت کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم دوسروں کو ذلیل خوار کرنے کے لیے کبھی تانے دیتے ہیں، کبھی جھوٹے الزام لگاتے ہیں، کبھی مبالغہ آرائی کرتے ہیں کسی کے خلاف۔ تو بعض گناہ ایسے کہ جن کی سزا پھر وہاں بھگتنی پڑے گی، پہلے بھگت کے پھر جب پہنچیں گے تو صرف سزا سے پاک نہیں ہوں گے، جنت میں جانے سے پہلے خاص طور پر ان کی صفائی کی جائے گی، کیونکہ اگر اس کے ساتھ کوئی اندر آ گیا تو اس نے سب کا مزہ خراب کر دینا، کیونکہ بغض بھرے دل رکھنے والے لوگوں کے منہ سے کہیں نہ کہیں چھینٹے نکلتے ہیں ضرور، وہ آپ کا مزہ خراب کرتے ہی رہتے ہیں۔ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، یعنی جن لوگوں کے دل صاف نہیں ہوتے، جن کے اندر بغض ہوتا ہے، یہ کسی کے خلاف بھی نفرت یا حسد یا عناد یا وٹ ایور کوئی بھی نیگیٹو فیلنگ ہوتی، تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اندر رہے، وہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ انکانشیسلی انوائنلی وہ نکلے گا، کیونکہ وہ ابل رہا ہوتا ہے نا اندر، تو جیسے ابلتے پانی کی بھاپ ضرور آتی ہے نا باہر، پھر نہیں آتی، تو ایسا شخص بھی حسد کا مارا اندر سے ابلتا ہی رہتا ہے، تو وہ پھر کہیں نہ کہیں سے بھاپ نکلتی، چھوٹے چھوٹے چھینٹے اڑتے رہتے ہیں۔ اب یہ بھاپ لے کے کوئی جنت میں پہنچ جائے، وہ جس کے پاس بیٹھے گا کوئی نہ کوئی ایسی بات کرے گا اور اس کا سارا لطف خراب کر دے گا۔ انسانی تعلقات میں سب سے زیادہ اذیت ناک بات یہی ہوتی ہے کہ یا آپ کسی کے خلاف بولیں یا سنیں۔ دنیا کی جنت کو جہنم بنانے میں سب سے اہم کردار اسی چیز کا ہوتا ہے۔ آپس کی جو رنجشیں ہوتی ہیں نا، اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں عموماً، ایک سرکشی ہوتی ہے اور ایک غلط فہمی ہوتی ہے جس کو ہم مس انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں۔ اگر رنجش سرکشی کی وجہ سے ہو تو اس سے بڑی بڑی خرابیاں جنم لیتی۔ سرکشی کس کو کہتے ہیں؟ سرکشی، پتا ہے سرکشی کا؟ یہ فارسی کا لفظ سر سر کو کہتے ہیں اور کش ہوتا ہے کھینچنا ہی نہیں, تکبر مراد ہے. اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا, دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنا, اس سے تو پھر بڑی خرابی آتی, ناقابل بیان خرابیاں شروع ہوتی جس کا پھر علاج ممکن نہیں رہتا. یعنی جس شخص کے اندر تکبر جیسی بیماری ہو, خود کو بڑی چیز سمجھتا ہو, اس کے تعلقات بھی دوسروں کے ساتھ اچھے نہیں ہو سکتے. اور دوسری وجہ غلط فہمی ہوتی کہ آپ کسی کے بارے میں صحیح طرح جانتے نہیں اور آپ کے منہ سے کوئی بات نکل گئی. ایسا کم ہوتا ہے, عموماً پہلے ہی وجہ ہوتی. اب یہ جو سرکشی کی وجہ سے معاملات خراب ہوتے ہیں, ان کی اصلاح اتنی آسانی سے نہیں ہوتی. غلط فہمی کی بنیاد پر جو معاملات کی خرابی ہوتی ہے, وہ مس انڈرسٹینڈنگ دور ہو جائے تو انسان اپنی اپنی غلطی ماننے والا ہو تو بات بہت جلدی ختم ہو جاتی. ایسے ہی لوگوں کی رنجش جو ہے وہ آخرت میں بہت جلد ختم ہو جائے گی, بلکہ وہ دنیا میں بھی کوشش کرتے ہیں کہ ختم ہو جائے اور پھر ہی جائیں آگے. وہ یکطرفہ طور پہ دوسروں کو معاف کرنا جانتے. لیکن جن لوگوں کے اندر سرکشی ہوتی ہے یا تکبر کی وجہ سے جو لوگ اپنا دل خراب رکھتے ہیں اور دوسروں کا کرتے ہیں, پھر وہ دنیا میں بھی صفائی کا موقع نہیں آتا. یہ اس کے سمیت آخرت میں پہنچ جاتے ہیں, وہاں سزا بھی بھگتتے ہیں, اور پھر لینا دینا ہو کہ ان کا اگر انہوں نے کوئی اور بہت اچھی نیکی کی اور جنت میں جانے کے مستحق قرار پائے تو وہ اس کے بعد پہنچے گا وہاں. یعنی جنت کا تصور کریں, آپ کہیں بیٹھے ہوئے, اتنے میں کوئی شخص آ جاتا ہے جو آپ کو ہرگز پسند نہیں, آپ اس سے پہلے ہنس رہے تھے, کھیل رہے تھے, مزے کر رہے تھے, اتنے میں کوئی ایسا شخص اندر آ گیا جو آپ کو بہت برا لگتا ہے, کیا ہوتا ہے اس کو؟ سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, یہ کیسی بات ہے جس سے آپ چپ ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے؟ یہ تو بنیادی انسانی کمزوریوں میں سے, ایک دم آپ کا موڈ آف ہو جاتا ہے. اور اسی سے وہ نکلا ہے کہ وہ فلاں منحوس تھا اور فلاں ایسا تھا, اور اس کے آنے سے ایسا ہو گیا, ان لوگوں نے اسے توہمات میں بھی بدل لیا. یہ متقین کی بات ہو رہی تھی کہ متقین جو ہے ان کے لیے جنت ہے. اب ایک شخص متقی بھی ہو اور دوسری طرف اس کے اندر غل بھی ہو, تو یہاں پر صرف غل نہیں آیا بلکہ من غل لینا آیا ہے, اور من تبعیض کا ہے یہاں, یعنی باز, چھوٹا موٹا, تھوڑا بہت بھی, تھوڑی بہت بھی کوئی چیز ہوگی تو وہ بھی نکالی جائے گی, اس کے ساتھ نہیں جا سکتے اندر. جیسے ڈیٹیکٹر ہوتا ہے مختلف جگہوں پر, جیسے ایئرپورٹ پہ آپ جاتے ہیں تو اگر ذرا سا بھی میٹل کا کچھ ہو تو وہ فوراً مشینیں بول اٹھتی ہیں اور آپ کو روک لیا جاتا ہے. تو بالکل اسی طرح جنت کے دروازوں پہ بھی شاید ایسے ہی کچھ ڈیٹیکٹرز ہو کہ وہ میٹل تو نہیں, اندر کے جن اور حسد کو بھی ڈیٹیکٹ کر کے روک دیں آپ کو, ابھی آپ پوری طرح پاک نہیں ہیں, یہ جگہ ابھی آپ کے لیے نہیں, ابھی رک جائیں ذرا ادھر. مختلف صحابہ کے درمیان تقویٰ کے باوجود جو ہوا تھا اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ آیت ہمارے ہی بارے میں ہے. اچھا, ان کے درمیان جو کچھ تھا وہ مس انڈرسٹینڈنگ تھی, سرکشی نہیں تھی, اسی لیے جو میں نے ابھی وجہ بتائی نا, آپ کو معلوم ہے حضرت عثمان کی شہادت کیوں ہوئی تھی؟ مس انڈرسٹینڈنگ تھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض غلط فہمیاں جو ہیں وہ تو تاریخ کا رخ موڑ دیتی ہیں. تو بہرحال غلط فہمی کی وجہ سے جو کمی بیشی ہو جائے وہ قابل معافی ہوتی ہے, وہ صاف کر دی جائے گی, لیکن سرکشی کی وجہ سے جو کچھ ہوگا اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. تو اب آپ اگر کسی کے ساتھ بھی ایسا کوئی دل رکھتے ہیں یا معاملہ رکھتے ہیں تو سوچیے اپنے بارے میں کہ اس کی بنیاد کیا ہے. کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے, آپ دوسرے کو سمجھ نہیں رہے یا دوسرا آپ کو نہیں سمجھ رہا, تب بدگمانیاں ہیں, یا پھر آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں دوسرے کو چھوٹا, اس بنا پر آپ کے دل میں کسی کے لیے اچھے جذبات نہیں ہیں. علی سرر متقابلین, تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے, یعنی اہل جنت اپنی اپنی جنت بھی رکھتے ہوں گے اور اس کے علاوہ ان کی اجتماعی نشست گاہیں بھی ہوں گی جہاں وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ کر گپ شپ کریں گے. گپ شپ سے مراد یہ لغو باتیں نہیں, مراد یہ کہ آپس کی بات چیت. لا یمسہم فیہا نصب, ان کو اس میں کوئی تھکاوٹ نہ ہوگی, اتنی بڑی جنت ہوگی، خوب گھومے پھریں گے لیکن بالکل نہیں تھکیں گے. یا تو اگر آپ کسی بڑے پارک میں سیر کے لیے جائیں تو واپس آ کے شدید تھکاوٹ لاحق ہو جاتی. کبھی آپ نکلے ہو پکنک پہ، سیر و تفریح پہ، تو واپس آ کے کیا ہوتا ہے، یعنی عام روٹین سے زیادہ تھکتے. لیکن جنت کیا ہے؟ وسیع ترین ہونے کے باوجود ارض السماوات والارض آپ نہیں تھکیں گے. لا یمسہم فیہا نصب، تھکاوٹ پاس سے نہ گزرے گی، ٹچ بھی نہیں کرے گی، مس بھی نہیں کرے گی. وما ہم منہا بمخرجین، اور نہ وہ اس سے نکالے جائیں گے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے کہ میں حضرت خدیجہ کو جنت کے سونے کے محل کی خوشخبری سنا دوں جس میں نہ شور و غل ہے، ساؤنڈ پروف، نہ تکلیف اور مصیبت. یہ جنتی جنت سے کبھی نہ نکالے جائیں گے. ایک اور حدیث میں ہے، جنتیوں سے کہا جائے گا کہ اے جنتیوں، تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ پڑو گے، ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی نہ مرو گے، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہ ہوگے، ہمیشہ یہی رہو گے، کبھی نکالے نہ جاؤ گے. اب دنیا میں یہ سب کچھ پورا ہونا ممکن ہی نہیں. وما ہم منہا بمخرجین، نب عبادی، بتا دیجئے میرے بندوں کو، انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں غفور الرحیم ہوں، وان عذابی هو العذاب الالیم، اور یہ کہ میرا عذاب وہ دردناک عذاب ہے. ان آیات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں ایک طرف اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا ذکر کیا گیا ہے، وہاں دوسری طرف اس کے عذاب کا بھی ذکر ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف ایک ہی بات کیوں نہیں کہی گئی، اور پھر یہ کہ ہم صرف ایک ہی کو لے کر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر صرف ایک ہی بات کہی جاتی تو پھر شاید کوئی بھی اپنا عمل درست نہ کرنا چاہتا، اور اللہ کی مرضی کے مطابق چلنے کی بجائے اپنی خواہشات کے مطابق چلتا رہتا. جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کو مایوس ہونے سے بچاتی ہے، وہاں اس کے عذاب کا خوف بھی انسان کو محتاط کرتا ہے اور چوکنا رہنا سکھاتا ہے. یہ دونوں احساسات ہی ایمان کی علامت ہے. ایمان بھی خوف اور رجا کے درمیان ہے، اسی سے زندگی میں ایک اعتدال آتا ہے، اسی بنا پر ہمارا دین دین معتدل کہلاتا ہے. کہ نہ تو انسان اللہ کی رحمت کی وجہ سے بالکل بے خوف ہو جائے، اور نہ اس کے عذاب کی وجہ سے بالکل مایوس ہو جائے، بلکہ دونوں چیزیں مل کر انسان کو اچھے کاموں کا شوق بھی دلائیں اور برائی سے بچنے کی ہمت بھی بندھائیں. صدق اللہ العظیم. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.